من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم
کی آواز تھوڑی بڑھاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اس طرف آ جائیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تم ادھر رکھو ادھر آؤ تم کو دیکھ کے مضامین آ رہے ہیں حضرت حاجی آپ اور آگے آ جائیے نا آپ لوگ جگہ خالی پور کر لیجیے بس آپ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ العرب العجم تھانہ بھون ہندوستان آپ کا جائے مولد وہاں پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا اور مکہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت المعلا وہیں پر دفن ہے حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پر بیعت تھے اور بڑے بڑے مشائخ کا ان سے اصلاحی تعلق تھا لیکن حاجی صاحب کا یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اللہ کی محبت میں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں یعنی ان کے جو اللہ کی محبت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھ کو معاف فرما دیں گے اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے بیعت کے لیے کہتا ہے تو میں اس کو جلدی سے بیعت کر لیتا ہوں اس امید پر کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ کو معاف فرما دیا میری بخشش کر دی کل قیامت کے دن تو میں چاہوں گا اللہ یہ بھی میرے ہاتھ پر بیٹھ گئے یہ میرا شاگرد اس کو بھی معاف کر دیجیے. اور اگر شاگرد بخشا گیا, شاگرد کی معافی ہو گئی, تو وہ کہہ دے گا کہ اللہ یہ میرا پیر تھا, اس کو بھی چھوڑ دے. اس لالچ میں فرماتے کہ میں بیعت کر لیتا ہوں, یعنی اللہ والوں کی نظر اس چیز پر نہیں کہ لوگ آئیں گے اور نذرانہ پیش کریں گے, یہ نہیں, ان کی نظر تو آخرت پر ہے, اور سچا اللہ والا ہی وہی ہے متبع سنت کہ جو دنیا میں جو کچھ کرے وہ آخرت کے لیے کرے, کیونکہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے, تھوڑے دن کی زندگی ہے. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے قبرستان میں داخل کرتے ہیں, قبر میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہائے مرحوم اچھے آدمی تھے. اچھا دیکھیے انسان دنیا میں کتنا کماتا ہے, آواز دے سو, انسان دنیا کے اندر کتنا کماتا ہے, اور صبح سے لے کر اگر کوئی آدمی فجر سے لے کر رات 11 بجے تک دکان کھول کر رکھے, یا صبح 9 بجے دفتر جائے یا دکان پر جائے اور رات کو 8 بجے آئے, اور روزانہ کی کمائی مان لیجئے 1,00,000 روپے کی ہے, فرض کیجئے وہ روزانہ 1,00,000 روپے کماتا ہے. اچھا اس کے اندر جذبہ ہے دینی, تو مسجد میں مدارس میں اللہ والے پہ علماء پہ خرچ بھی کرتا, غریب پر بھی خرچ کرتا, اور فلاحی کام ہے بیواؤں پر وہ بھی خرچ کرتا, لیکن جب مر جاتا ہے, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب وہ تو اتنی محنت کرتے تھے صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک اور 1,00,000 روپیہ روزانہ کماتے تھے, اور ذہین اتنے تھے کہ بس جو گھاٹ آ گیا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. جیسے ایک ہندو بنیا تھا, میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامود برکاتہم نے سنایا کہ ایک ہندو ایک مسلمان تھا خان صاحب, وہ ان سے قرضہ لیا اس ہندو بندیے سے, اس کو لالا بھی بولتے ہیں ہندوستان میں, کے لوگ اس کو لالا جی بولتے تھے. تو اب مسلمان کا قرضہ جو ہے وہ 500 روپیہ ہو گیا اس زمانے کا, ہندو نے تقاضا کرنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھ اگر تم نے 1 مہینے کے اندر اندر پیسے نہیں دیے تو میں ڈگری کرا دوں گا, یعنی عدالت چلے جاؤں گا اور وہاں سے تیری سب مال وال ہڑپ اور سزا بھی ہوگی. اب مسلمان نے سوچا کہ یہ تو میں پھنس گیا, تب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا کہ صاحب اس سے کسی طرح سے قرضے سے نجات حاصل کرنی ہے. اب دوستوں نے ایک ترکیب بنائی, ان کا ایک جاننے والا آیا ہندو لالے کی دکان پر, یہ سود پر قرضہ دیتا تھا, اس سے آ کر کہا کہ تمہارے پاس الو ہے, الو. ہندو نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے, کہا وہ پرندہ ہوتا ہے بڑا زبردست اتنی اور اتنا اہم چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے میرے پاس, اب وہ واپس چلا گیا. تب ہندو کا جو دل تھا وہ دوڑنے لگا, کیونکہ جب کوئی گاہک اس کی دکان سے واپس چلا جائے خالی ہاتھ, اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی. اگلے روز ایک دوسرا آیا, اس نے پوچھا تمہارے پاس الو ہے, اس نے کہا الو تو نہیں میرے پاس. اس نے کہا یہ کیا ہوتی کیا ہے, کہا یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور انگریز اس کا بڑا عاشق ہے, امریکہ کے لوگ الو کو کل سختی کی علامت سمجھتے ہیں, امریکی الجنس یمیل الجنس, ہر جنس کو اپنے جنس والے سے مناسبت ہوتی ہے, تو جو الو کو پسند کرتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں. تیسرے روز لالا کے پاس ایک اور آدمی آیا, اس نے پوچھا الو ہے, بس اب اس کا دل تو بس قریب تھا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے, دل کا دورہ پڑ جائے. اس نے کہا نہیں بھائی وہ تو نہیں ہے, بڑا پریشان کیا یار یہ کہاں سے الو کے گھاٹ آ گئے اتنے سارے. چوتھے روز صبح صبح دیکھا کہ وہ خان صاحب جو اس کا قرضدار تھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے جا رہا تھا. اس نے آواز دی, او خان صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا بھائی وہ جا رہا اپنے دوست سے ملنے. کہا یار آؤ ذرا بیٹھو تو. نہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ الو ہے, وہ الو پکڑ کے لے آئے گی. میں کہا آؤ نا بیٹھو یار, تم میرے پاس بیٹھتے نہیں ہو. اب اس کو گھیرنا تھا کہ کس طریقے سے میں اس کو اپنے دام میں پھنساؤں. تو اس نے کہا آؤ بیٹھو نا یار, چائے چائے پیو, تم میرے پاس بیٹھتے نہیں ہو, کیا ناراض ہو مجھ سے؟ کیونکہ اب اس کو خریداری کا نکلا پتلا پڑا. تب اس نے بٹھایا اور چائے چائے پلائی. نے کہا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی میرا قیمتی ہے, میں جہاں جاتا ہوں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, یہ بہت قیمتی چیز ہے. میں کہا اچھا بیچو گے اس کو؟ میں کہا نہیں 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 بیچوں گا نہیں میں اس کو, یہ بیچنے کی چیز تھوڑی ہے, اتنی قیمتی چیز ملتی نہیں ہے, یہ پوری دنیا چھان مارو ملے گی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس نے کہا تیری بڑی مہربانی ہوگی. کہا یار وہ کچھ آٹا دال وال چاہیے تو لے جاؤ. اس نے کہا نہیں ضرورت تو نہیں ہے. کہا تیری بڑی مہربانی ہوگی بھائی مجھ کو بھیج دے. اس نے کہا نہیں. لالا اس کی منتیں کرنے لگا, اب منتیں کروا رہا خان صاحب اس سے. تب اس نے کہا کہ دیکھو لالا جی, بات یہ کہ تم ہمارے محسن ہو, اب ہم تم کو منع بھی نہیں کر سکتے. یہ اصل میں بہت قیمتی چیز ہے, بہت مہنگی ہے. اس نے کہا بھائی جتنے کی جیو میں لینے کو تیار ہوں. نے کہا یہ 1500 روپے کی ہے, یہ آج سے پہلے یہ انگریز کے زمانے کی بات ہے, 500 1500 کا کھیل نہیں تھا وہ. آج کل تو 500 روپے بچہ بھی نہیں لیتا, یہ تو اور پیسہ دو. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بہت قیمتی چیز ہے, 1500 کی ہے. اس نے کہا بھائی کچھ کم کر. اس نے کہا لالا جی چونکہ تمہارے ہم پر بہت احسان ہے, چلو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں, ورنہ تو اگر کوئی اور مانگے تو میں اس کو 2000 روپے سے کرنا دوں, لیکن تم کو میں 1200 روپے کی دے دوں گا. لالا نے سوچا کہ بھائی اس میں گاہک آ رہے, کوئی 1200 ہے, میں 1500 میں آگے بیچ دوں گا, 300 پھر بھی مجھے پرافٹ ہو جائے گا. اب لالا نے جو ہے وہ الو کو خرید لیا, الو کو رکھ دیا, اور 500 روپیہ. اب سودا یہ ہوا کہ بھائی 500 روپیہ جو میں نے تمہارا دینا ہے اس کو تم نفی کر دو, کاٹو, اور جو 700 روپیہ مجھ کو دے دو. اور وہ 700 روپیہ لیا, جیب میں رکھا اور چلتا بنا الو کے حوالے کریں. اب الو کی عادت ہے کہ دن کے وقت میں وہ آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے اور رات میں آنکھیں کھولتا ہے. اب رات میں تو پہلے زمانے کیا تھا کہ اثر مغرب تک سب دکانیں بند ہو جاتی تھیں, مغرب کے بعد لوگ گھروں میں ہوتے. لادا دن میں تو وہ آنکھیں بند رکھے. اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, آج پہلا دن ہے, اب اس کو غور سے دیکھ رہا ہے یہ چیز کیا ہے. اب پہلا دن گزرا کوئی نہیں, اگلے دن دیکھا اچھا کوئی گھاٹ بھی نہیں. اس نے چلو کوئی بات نہیں آ جائے گا. دوسرا دن گزرا تو اس نے آنکھیں بھی نہ کھولی. اب یہ لالا اس کو بار بار دیکھے, 1200 روپیہ یہ پونجی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. میں کہا یہ کہیں مرور تو نہیں, علاج لا کر دیکھے تو سانس کی اس کو بڑھ کر محسوس ہو. اب کوئی گھاٹ بھی نہیں آ رہا, صبح سے شام ہو گئی. جب تیسرا لوگ آیا تو اب اس کی تو حالت خراب, پسینے اس کے بہرے نے شروع کیے کہ یہ تو گیا کہا کہ میرے 1200 روپے ڈوب گئے, جہاز بھی کوئی نہ آئے. مجھے خاصا نے بتا دیا تھا کہ بھائی ہو گیا کہاں سے, اور 700 روپے کا پروفٹ الگ. اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اب وہ ہاتھ بھی نہیں کھولتا. اب وہ اس کو کہتا ہے بنیا, اس الو کو کہتا ہے کہ جما کے گوڈو جما کے گوڈو آنکھیں تو کھولو. ارے اگر کوئی جہاز نہیں ہے تو تم تو آنکھیں کھولو, اور جما کے تم مردہ ہو اور میری ساری پوچھی ضائع ہو رہا. تو یہ حال ایسا ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں کتنا ہی کمائے, اگر اس کا جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک کام کرتا تھا اور 1,00,000 روپیہ روزانہ کا کماتا تھا, بلکہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی تھے اور سب سے اول میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے, فجر کی نماز بھی مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے, اور مسجد میں مدرسوں میں علماء پہ اللہ والوں پہ بیواؤں پہ غریبوں پہ سب پہ مال خرچ کرتے تھے. اور چھوٹی چین کا کوئی کام ہو اس میں بڑھ کر کر حصہ لیتے ہیں.
یہ کہتے ہیں
کوئی مرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ وہ اتنا کماتا تھا
یا
چھوٹے
کا کوئی تذکرہ
نہیں کرتا
یا کڑھائی مرغی ایک کلو پوری کھا جاتا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا.
تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جو اس کے پاس کے بیٹھنے والے ہیں ان کا بھی زاویہ نظر بدل جاتا ہے. جانتے ہیں وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اب مرنے کے بعد اس کی دنیا بدل گئی, اس کا ملک بدل گیا. اب جس ملک میں وہ جا رہا ہے وہاں پر روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ ریال کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں اعمال کام آئے گا. یعنی جو نماز جو روزہ جو ذکر جو تلاوت جو اپنا پیسہ دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ کام آئے گا. اسی لیے جب ملک بدل جانے کے بعد اسی کرنسی میں تذکرہ ہوتا ہے, اب روپے پیسے کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے نا سر, اب روپے پیسے کا تذکرہ نہیں ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے تین دوست ہیں, تمہارے تین دوست ہیں, مال نمبر ایک, مال نمبر دو, اہل و عیال یعنی بیوی بچے, اور نمبر تین اعمال. کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے تین دوست ہیں, مال اہل و عیال اور اعمال. اور فرمایا کہ مرنے کے بعد دو دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, قبر تک دست پہنچاتے ہیں, مال ہے یا بیوی بچے قبر تک جائیں گے. لیکن عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے, عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے, چاہے جا بھی رہی ہوں لیکن جانا اور چیز ہے اور منع ہونا اور چیز ہے. اب جیسے عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں, اگر پردہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردے کا حکم معاف ہو گیا, پردے کا حکم اپنی جگہ پر ہے. اب وہ پردہ نہیں کرتی وہ گنہگار ہیں, لہٰذا اگر عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں وہ گنہگار ہیں اور مرد بھی گنہگار ہیں. کہ جس کی بیوی جس کی ماں جس کی بہن گئی وہ گنہگار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے تین دوست ہیں, مال اہل و عیال اور اعمال. اور تمہارے یہ دو دوست قبر تک جائیں گے, مال اور اہل و عیال بس, اس کے بعد وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب لیکن جو تیسرا دوست ہے وہ ساتھ جائے گا, اس کا نام ہے اعمال. اور مردے کو جب قبر میں لٹا دے تو وہ یہی کہتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والے شکریہ, کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے قبر تک پہنچا دیا, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے, ہم اب یہاں سے ہم اکیلے ہیں, اب تم ہم کو چھوڑ دو. لہذا جب مرنے کے بعد انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو اس کے مال اور اس کے اہل و عیال تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو اس کا تیسرا دوست ہے اعمال وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں اکیلا ہو جاتا ہے اور قبر کے اندھیرے سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے اور پریشانی کہ میں یہ کہاں ہوں, اس وقت میں دیکھتا ہے کہ کچھ نورانی شکلیں میرے آس پاس آ گئیں, نور جس سے قبر بھی روشن ہو جاتی ہے. تو ایک سے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کیا تعریف ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری نماز ہوں. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا تعریف؟ تو کہتا ہے میں تمہارا روزہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں تمہارے زکات ہوں, کوئی کہتا ہے میں تمہاری تلاوت ہوں, تو ذکر اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کہ میرا بندہ جو دنیا کے اندر دنیا کے تعلقات میں مجھ کو نہیں بھولا اور کیسے ہی بڑا گاہک آیا لیکن جب اس نے اللہ اکبر کی آواز سنی تب اس نے کہا کہ بھائی اب میرے مولا نے مجھ کو بلایا ہے, جس کے پاس مجھ کو جانا ہے اسی نے مجھ کو بلایا ہے, اب میں مسجد جاؤں گا. اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی یہ چیز دوسری دکان پہ بھی مل جاتی ہے, آپ وہاں سے لے لیجیے, میں تو مسجد کو جاؤں گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ کو نہیں بولا, تب اللہ تعالیٰ کی کیا کیسے کیا بے وفائی کریں گے کہ جس نے اللہ کو دنیا میں نہیں بھولا قبر میں جب وہ اکیلا ہے
واللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے، نہیں بلکہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس کی انہی عبادات کو انہی اعمال کو اس کے ساتھ بھیج دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دنیا کے اندر باوفا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو دنیا کے اندر باوفا ہوتا ہے، وفاداری دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب ساری دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تو دنیا میں اب آئے تو اکیلا ہے، لیکن فکر نہیں کرنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ. یہ تو بہت ہی مبارکباد ہے وہ بندے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرتے ہیں، مبارکباد ہے وہ بندے. اور اللہ سے وفاداری کیا ہے؟ اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ انسان نافرمانی نہ کرے. کیونکہ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کتے کو یا کسی بلی کو بے وقت روٹی ڈال دے، بے وقت ہڈی ڈال دے، اور ہڈی بھی کہتی جو اس کا گوشت سارا نچوڑ دے خود کھا لے، اور خالی ہڈی اگر اس کو ڈال دے کتے کو یا بلی کو، پھر وہ اس کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. کتا ہو چاہے بلی، جانور ہے، اب وہ اس کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر مالک اس کو مارے بھی، حالانکہ سر دو وقت روٹی تھی، سب دو وقت، لیکن اب اگر اس کو مارے بھی کچھ کہتا نہیں آ جاتے، نہ کتا نہ بلی، کہتا کچھ نہیں ہے، خاموشی سے بس میاں وہ چوچا کرتا ہے، لیکن دروازہ نہیں چھوڑتا، لیکن دروازہ نہیں چھوڑتا. تو سب دو وقت روٹی کتے اور بلی کو کھلائی، اس کا یہ نتیجہ ہے وہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا. تو اللہ رب العزت جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک ہم کو کتنا کھلایا، کیا ہم اس رزق کا حساب دے سکتے؟ بتائیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق کھلایا، ہم اس رزق کا حساب دے سکتے ہیں؟ تو ایک جانور جو کہ جس کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور کتا جیسا جانور جو کہ نجس ہے، اس کا لحاظ اس کا چھوٹ بھی نجس ہے، اور پورا کا پورا نجس ہے، اور ارزل المخلوقات چلاتا ہے، لیکن وہ کتا بھی جو ہے اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ کیوں اپنے مالک کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے؟ کھاتا اللہ کی ہے، کھاتا اللہ کی ہے، اور جاتا غیر اللہ کی ہے. کیا اس کا نام بے وفائی نہیں ہے؟ کیوں صاحب، اس کا نام بے وفائی نہیں ہے؟ اس کو بے وفا بولیں گے نہیں؟ اگر اس کو کمینہ پن بولا جائے تو کیا میں جھوٹ بولوں؟ اگر ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی کھائے اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، تو آپ بتائیے شرافت ہے اس کو کمینہ بولنا جائے گا کہ نہیں؟ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں سب سے لے کر پاؤں تک ہم کو عطا فرمائی، یہ آنکھ یہ اللہ نے بنائی، اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، جائے بنوا کے دوسری لو، کیا ہوگا؟ جتنا کروڑوں روپئے کی آنکھ ملتی ہے، لاکھوں روپئے دینے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ ہم کو مفت میں دے دی. کیوں صاحب، کوئی پیسہ لیا تھا آپ سے؟ کسی سے پیسہ لیا؟ مفت میں دے دی. اگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہم کو اندھا پیدا کر دیتا، تو ہم نے مانگی دیا اسے اللہ سے؟ کیوں صاحب، کسی آدمی کو ایسا ہے جس نے اللہ سے یہ آنکھیں مانگی ہے؟ کسی نے نہیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آنکھیں مفت دے دی. تو جس اللہ نے اتنی بڑی نعمت میں اس نے ہم کو مفت دے دی، کیا اس آنکھوں کا شکریہ یہی ہے کہ ان آنکھوں سے ہم غیر لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دیکھیں؟ کیا یہی اس کی شکریہ ہے؟ بے وفائی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت ہم کو عطا فرمائی، تو اس کا شکریہ کیا ہے کہ ان آنکھوں کو جہاں ہمارا مالک ہم سے چاہتا ہے، ان آنکھوں کو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں. یہ لیا کرتا ہے کیوں کر نیچے دکھاتا ہے؟ آج آ جا غور سے سنو بھی دیکھو بھی، ہاں شاپا سنو تو غور دے، لیکن آنکھوں کو بھی سنو. آج آ جا جا آج آ جا سر سمجھا کیوں دور دور رہ گئے حضور ساڑھے کو بھی سب سے لے کر پہنچ تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہم کو دیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر دل تم کو حاجی حج پر جائے اور تم کو ایک ٹوپی لا کر دیتے ٹوپی لا کر دیتے تو کتنا شکریہ ادا کرتے. صحابی صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہم کو ٹوپی لا کر دی صحابۃ اللہ سے مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے کھجور دے دے تو کتنا شکریہ ادا کرتے کہ صاحب کھجور دے دی. تو صاحب مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حاجی کا تو شکریہ ادا کرتے ہو کہ حاجی صاحب اور شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے. پھر حاجی شریف میں آتا ہے کہ مل لم یشکر اللہ کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. لم یشکر اللہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. مل لم یشکر اللہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا. لیکن مولا جلال الدین رومی اللہ حوالے عارف فرماتے تھے لوگوں کہ تم حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ جو تم کو روٹی تو تم کو ٹوپی لا کر دیتا ہے اور ٹوپی پہنتے ہو کہتے ہیں حاجی صاحب جزاک اللہ شکریہ آپ کی مہربانی آپ نے ہم کو ٹوپی لا کر دی اور کھجور دیتا ہے تو کہتے ہیں جزاک اللہ جو مدینے شریف کی کھجور آپ نے ہم کو لا کر دی. فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے اس اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس نے یہ سر دیا. اگر حاجی ٹوپی دے دے لیکن اللہ سر نہ دیتا تو ٹوپی کہاں رکھتے ہیں. حاجی نے کھجور دی لیکن اللہ اگر موضا نہ دیتا تو کھجور کہاں لے کر جاتے. اگر دانت نہ ہوتے کن دانتوں سے کھجور کو تباہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے سب سے لے کر دانت تک کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور بغیر مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی. کسی نے نہ مانگا نہیں تھا نہ موضا نہ روٹی نہ بوٹی نہ لنگوٹی. لیکن جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما دے تو کیا ان نعمتوں کا شکریہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں بدماشی کریں؟ کیا یہی شکریہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے اور زمانے کو خوش کریں؟ جسم تو نعمتیں تو دی اللہ نے اور خوش کرے مخلوق کو. نعمتیں تو دی خالق نے اور خوشی کا خیال کرے مخلوق کا. کہ صاحب داڑھی رکھیں گے تو بیوی کہے گی کہ میاں کیا داڑھی رکھیں گے اور زمانہ کہے گا ارے ملا تم کیا ملا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دال ہمیں اللہ نے دی ہے. یہ دالوں کا خالق ہمارا اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی پسند ہے کہ تم اس کا داڑھی کٹا لو تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حسین محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ میرا ایک رشتے دار تھا حضرت کے ایک رشتے دار تھے. اس رشتے دار سے حضرت یہ فرماتے تھے ارے بھائی آگے آگے آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ صاحب آگے آگے بیٹھ جاؤ خالی جگہ کو مت چھوڑو. صاحب آج عبد الخلل اور آگے آگے آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ یہ برکت ہوتی ہے شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو. تو میرے شیخ فرماتے تھے ان سے کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو. اب وہ سنتے ہی نہیں. اس کے بعد بہت زمانے کے بعد دیکھا کہ ان کی ایک مٹھی داڑھی نکل آئی. ایک مٹھی داڑھی کیونکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ واجب ہے. اور جو داڑھی مٹاتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے حرام گناہ کبیرہ. جس طرح کسی کو بولو آپ اتر کی نماز عید کی نماز نہ پڑھو کیا کہے گا کتنا بڑا گناہ کرو عید کی نماز کہتا ہے نا کتنا بڑا گناہ ہے. تو جتنا بڑا عید کی نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اتنا ہی بڑا داڑھی نہ رکھنا بھی گناہ ہے. دونوں واجب. تو اس کے بعد حضرت نے جب اس کو دیکھا کہ ایک مجھے داڑھی تب حضرت نے فرمایا اچھا ماشاء اللہ بھائی مبارک ہو کہ آپ نے داڑھی رکھ لی. اب اس شخص کا جواب سنو کہتا ہے میں نے داڑھی اس لیے پوری رکھی ہے کہ دین میں داڑھی ہے. اصل میں داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ میرے یہاں پر ایک دانا نکل آیا گال میں اور گال میں دانا نکلنے کی وجہ سے کھڈا پڑ گیا تھا کھڈا. اس عیب کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی. یہ دیکھا آپ نے اس وقت بھی وہ ظالم اللہ تعالیٰ کی بات نہ عیب چھپانے کا. لہذا اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خاصا عیب پیدا کر دے تب کیا ہوگا. یہی جائے گا داڑھی تو رکھنی پڑے گی تاکہ عیب نظر نہ آئے. ارے جو داڑھی نہیں ہے یہ اللہ کی نظر میں خود عیب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عیب ہے. ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ شریف جاؤں, کیوں صاحب ہر ایک کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا کہ میں مدینہ شریف جاؤں, روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دوں, چاہتا نہیں چاہتا. لیکن کیا اس منہ سے جانا چاہتا ہے کہ جو منہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف, جس منہ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے کیا اس منہ سے جانا چاہتا ہے؟ اور آپ بتائیے اگر کوئی شخص داڑھی سجا کر داڑھی کو رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزہ مبارک کر جائے گا تو آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ خوشی ہوگی نا, فیصلہ آپ ہی کے ہاتھ میں. بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ مت سوچو کہ سنت ہے یا واجب ہے. ارے یہ دیکھو کہ ہمارے محبوب کے داڑھی ٹھیک نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ٹھیک نہیں تھی, اس میں کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ صاحب کوئی دلیل چاہیے نہیں چاہیے کہ صحابی کی داڑھی ٹھیک نہیں تھی؟ کوئی دلیل چاہیے؟ کیا بات ہے کہ محبت دن کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ جس نبی نے اور جس صحابہ نے ہماری خاطر سے خون بہایا میدانوں میں اور پیٹ پر پتھر باندھے اور فاقے سے زندگی گزاری, کس کے لیے؟ کہ آنے والی امت چین سے سکون سے زندگی گزاری. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فاقے تو بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں, اب تو پیٹ پر حلوے بن گئے حلوے. پہلے زمانے کے لوگ پتھر باندھتے تھے, اب تو پیٹ پر حلوے بن گئے. تو ان کی اتنی تہ کرتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ذرا غذا کم کرو, اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم تھوڑا کھانا کم کرو. پہلے زمانے میں تو کھانا لوگ ملتا نہ تھا, ایک صاحب ایک کھجور کھاتا تھا اور پھر ساری رات اللہ کے حضور میں رہتا تھا کہ اللہ آپ نے مجھ کو کتنی محنت ہے ڈاکٹر بھائی, میں آپ کی محنتوں کا شکریہ کہتا ہوں ڈاکٹر. آج ہمارے ڈاکٹر خانوں پہ کتنی محنتیں ہوتی ہیں, اور حال یہ ہوتا ہے کہ کھانا بچا دے تو اس کو باہر سڑک پر پھینک دیتا ہے, کچرے میں پھینکتا ہے, اتنے کھانا ہے. لیکن کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو میرے دوستو جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس کی شکریہ چاہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. سب سے لے کر پاؤں تک ہماری ہر خوش اور ہمارا ہر عز اللہ کی مرضی اور فرما برداری کے مطابق, کیونکہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا اور اسی نے ہم کو فرمایا کہ تم ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اصلی شکریہ اس کا نام ہے, سمجھ گئے؟ بیچ میں ایک مسئلہ یاد آیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کی آنکھ کو بند کرتے ہیں نا, تو جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک اس جگہ پر قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. پھر دوبارہ سناتا ہوں کہ جب انتقال کے بعد جب مردہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک وہاں پر قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جب مردے کا انتقال ہو جائے تو جس کمرے میں مردہ ہوتا ہے تو جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک وہاں قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے, سمجھ گیا نا؟ دوسری جگہ پر پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ وہیں یاسین شریف شروع کر دیتے ہیں, یہ جائز نہیں. میں نے کچھ آیت تلاوت کی تھی, اب اس کو پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فیضا کرا کل قرآن تستعذ باللہ, کہ جب تم قرآن شریف کی تلاوت کرو تو مجھ سے پناہ طلب کرو. ملا قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اتنا ہی بڑا کتا رکھتا ہے, جو زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا کتا رکھتا ہے, اور جو زیادہ امیر رئیس ہوتا ہے پھر وہ فارن کا کتا منگواتا ہے غیر ملک سے, جرمن جاپان جرمن شیفرڈ چلتا ہے, باہر کا کتا ہے, تو جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا بڑا کتا رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں ملا علیہ ساری رحمت اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں نا, اللہ سب سے بڑے ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ جتنے بڑے ہیں ان کا بھی ایک کتا ہے, کیونکہ جو کتا ہوتا ہے وہ کوئی مہمان آ جائے میزبان سے ملنے کے لیے, مالک سے ملنے کے لیے, ارے بھائی دیکھو یہ ان کو سر اٹھا کے رہا ہے, ہم کو دیکھ سنو سر اٹھا کے سنو, سر جھکاؤ مت, سر جھکانے کی جگہ یہ نہیں ہے, سر کہاں جھکائے قبر جب بازار میں نکلے, جب کوئی عورت سامنے آ جائے تب سر جھکائے, وہ جگہ ہے. ہر جگہ کا بھائی الگ الگ ہے, ہر جگہ الگ الگ فائدہ ہوتا ہے, وہاں پہ نگاہوں کو نیچے رکھتے, ہر جگہ کا فائدہ الگ ہے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, تو ان کا بھی ایک کتا ہے, یعنی جب کوئی اللہ کے دربار میں آنا چاہتا ہے تو ان کا کتا آنے نہیں دیتا, وہ بھونکتا ہے. تو جب قاعدہ یہ ہے کہ جب کتا بھونکے تو اس کی بھونک کا جواب بھونکے نہیں دیا جاتا, کیونکہ اگر کتے نے بھونکا اور کوئی ہے آپ نے بھی بھونکنا شروع کر دیا تو کتا کیا کہے گا, کہتا ہے کہ یہ تو میرا برادر معلوم ہوتا ہے, یہ تو میرا بھائی معلوم ہوتا ہے, وہ اور بھونکے گا تو کتنا بھونکے گا, کتے کا تو کام ہی بھونکنا ہے, وہ تو رات میں بھونکتا رہے گا, وہ تو رات میں بھونکتا رہے گا نا, آپ کتنا بھونکیں گے. لہٰذا اس کا کتے سے بچنے کا فائدہ یہ ہے کہ خاموشی سے خاموش رہے اور خاموشی سے چلتا رہے, یہی ہے نا. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب چودہویں رات کا چاند ہوتا ہے, جس رات چودہویں کا چاند ہوتا ہے اس رات کتے بہت بھونکتے ہیں, کتے بہت بھونکتے ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو یہ منظر کبھی نہیں دیکھا, تو شہروں میں یہ منظر نہیں ہوتا, اگر اس منظر کا مزہ لینا ہے نا تو دیہاتوں میں لو, یہ منظر دیہات میں نظر آتا ہے. جیسے زمانے میں بجلی نہیں تھی, اس زمانے کے لوگوں سے پوچھیے, کسی بوڑھے سے پوچھیے گا وہ بتائے گا کہ جس رات جب چودہویں رات کا چاند ہوتا ہے اس رات کتے بہت بھونکتے ہیں, وہ چاند سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں, چاند کی روشنی سے حسد کرتے ہیں, تو اس رات ساری رات بھونکتے ہی رہتے ہیں. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جو چاند کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو نسبت کے چاند ہیں, یعنی اللہ والے علماء اور دین کے خادمین, ان کے بھی کچھ حاسدین ہوتے ہیں. جب وہ ان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں کہ صاحب ان سے لوگ دین سیکھنے آتے ہیں, تب ان کو بھی بھونکتے ہیں. اور ان کا بھونکنا کیسے ہوتا ہے کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں, غیبت اور ان کے نتے کتاب ہوتے ایسے ایسے ہوتا کچھ نہیں ہے اور خود ڈالتے ہیں اور برائیاں بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ ہے تاکہ لوگ ان سے دین نہ سیکھیں. لیکن مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند سے سبق حاصل کرو کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو کتوں کے بھونکنے سے چاند نہ اپنا روح تبدیل کرتا ہے, نہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا روح اور جو مستقر مقرر کر دیا, نہ اپنا روح تبدیل کرتا ہے نہ اپنی رفتار میں کمی کرتا ہے, بلکہ کتے کے بھونکنے کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ جو اللہ نے اس کا روٹ مقرر کیا اس روٹ پر چلتا رہتا ہے اور کتے کی بھونک کا جواب نہیں دیتا تو اوپر سے بھی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے. پرماتم کہتے ہیں جب کوئی عزت کرے, بدگمانی کرے, حسد حاسدین حسد کرے, پرواہ مت کرو, بس تم اپنا خاموشی سے اللہ کی محبت کے لیے اپنا کام کرتے رہو, اللہ کی محبت کا نشر کرتے رہو, وہ بہت بہت کے خود ہی تھکے خاموش ہو جائیں. تو لادا سارا بھی کر رہا تھا کہ جب کوئی مہمان اپنے میزبان سے ملنا چاہتا ہے تو اس کا کتا اندر آنے نہیں دیتا, تب میزبان کیا کہتا ہے, میزبان سے مہمان کیا کہتا ہے, مہمان کہتے ہیں بھائی صاحب اپنے کتے کو سنبھالو, یہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں تم سے ملنے نہیں دیتا. تب مہمان کیا کرتا, میزبان کیا کرتا ہے, خصوصی سیٹی بجاتا ہے یا کوئی دور بجاتا ہے, کہتا ہے ٹونی ہٹ جاؤ, اور ٹونی صاحب جو ملاتے ہوئے فیصلہ ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہوتا نا, ٹونی جو ہے وہ دو ملاتا تھا
تم علاقہ وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے. دادا مولانا جلال الدین رومی ملا بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب کوئی شخص اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو شیطان بھونکتا ہے. شیطان اچھا آپ کہیں گے صاحب کتا تو دم ملاتا ہے تو شیطان کی بھی دم ہے؟ شیطان کی تو اس کا جواب ہے جی ہاں شیطان کی بھی دم ہے. اور شیطان کے بچے پیدا کرنے کا انداز بھی اچھی ہے. شیطان بھی بچے پیدا کرتا ہے لیکن عجیب ہے دیکھو وہ اپنی دم کو اپنے پیچھے کے مکان میں داخل کرتا ہے دبر میں. اپنی دم کو اپنے دبر میں یعنی اپنے پیچھے کے مکان میں داخل کرتا ہے اس سے انڈے نکلتے ہیں انہی انڈوں سے دوسرے شیطان پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا طریقہ. اس کی بھی دم ہوتی ہے شیطان کی. تو لہذا اللہ نے کیا سکھایا؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے جب کتا داخل ہونے لگتا ہے کتا کوئی مہمان جب آنے لگتا ہے تو کتا بھونک کر اس کا رستہ روکتا ہے تو وہ میزبان سے رابطہ کرتا ہے اور میزبان کو خصوصی کوڈ بجاتا ہے اور وہ کتا سائڈ پر ہو جاتا ہے اور مہمان میزبان سے ملاقات کر لیتا ہے. تو فرماتے ہیں جیسے ہی جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہے اللہ کے پاس جانا چاہے یہ مرنا نہیں کہہ رہا بھائی میں یہ مرنے کے لیے نہیں کہہ رہا جاتے ہیں صاحب چھوڑو یہ تو ملاقات کرنا تو مرنا ہے تمہیں مرنا نہیں یعنی کوئی اللہ کے دربار میں جانا چاہے اور اللہ کا پیارا بننا چاہے اللہ کا دوست اور اللہ کا پیارا بننا مراد ہے انہیں کے ساتھ چھوڑو مرنے کی باتیں کوشش نہ کریں. تو لہذا جب کوئی اللہ کا دوست اور اللہ کا پیارا بننا چاہے تو شیطان اس کا رستہ روکتا ہے طرح طرح کے طریقوں سے. اور کبھی اس کو جب کوئی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اور اللہ کی محبت سیکھنے لگتا ہے تو شیطان کبھی اس کو عورتوں کے چکر میں ڈال دیتا ہے کبھی عورتوں کے چکر میں کبھی لڑکیوں کے چکر میں پھنسا دیتا ہے یعنی غیر اللہ میں اس کا دل پھنسا دیتا ہے تاکہ یہ دل اپنا غیر اللہ کو دے دے اور جو غیر کو دل دے دے گا پھر اپنوں کو دل اس کے کہاں رہے گا. جو غیر اللہ کو دل دے گا اللہ کو دل کیسے دے گا پھر. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ جب شیطان تمہارا رستہ روکے تو تم اس سے مقابلہ کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ مقابلہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا کتا بھی سب سے بڑا ہے. وہ بھی اکبر الکلاب ہے یعنی کتوں میں سب سے بڑا کتا ہے وہ. لہذا اس کا کیا ہے؟ اس کا مقابلہ نہیں کرے. اس سے مقابلہ نہ کرے بلکہ کیا کہے؟ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ میں تجھی سے پناہ چاہتا ہوں. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے شیطان مردود سے پناہ میں رکھے. اللہ نے یہ سکھایا. اللہ ورنہ اگر شیطان سے لڑنے کا حکم ہوتا تو کہتے کہ شیطان سے تم لڑائی کرو. جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی بستی کے اندر ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے درخت کی پوجا کرنے لگے اس کی عبادت کرنے لگے. وہیں پر ایک عابد تھا جو عبادت کیا کرتا تھا بہت عابد عبادت گزار تھا. جب اس کو پتا چلا کہ لوگ ایک درخت کو پوج رہے ہیں تو اس نے کلہاڑی لی اور چلتا رہا کہ میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں اس کا کام تمام کر دوں نہ درخت رہے گا نہ لوگ اس کو پوجیں گے. اس کے بعد اب راستے میں چلا تو شیطان نے اس کا راستہ روک لیا. شیطان نے پوچھا کہ بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کلہاڑی ہے یہ لے کر جا رہا ہوں درخت کو کاٹوں گا. تو شیطان نے کہا تیری ایسی کی طرح میں تجھے کاٹنے نہیں دوں گا. میں کہا اچھا تو مجھے نہیں کاٹنے دے گا دیکھتا ہوں. دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی کشتی. اس کے بعد اس عابد نے اس شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور کلہاڑی لی کہ کیا پہلے تجھے ہی مارتا ہوں. تو شیطان نے کہا بھائی مجھے مت مارو مجھے مت مارو اور تم اس درخت کو مت کاٹو. میں تم کو روزانہ پانچ اشرفیہ دیا کروں گا. پانچ اشرفی تمہیں میں روزانہ دوں گا تم اس درخت کو مت کاٹو. اور چلے گا تمہیں کیا ہے تمہیں پانچ اشرفیہ ملتی رہی. اب وہ عادت تھا یعنی عبادت تو بہت کرتا تھا لیکن اس کے دل میں جو خاص نور ہوتا ہے جو اللہ والوں میں اور عام مسلمانوں میں امتیاز کرتا ہے وہ چیز نہیں تھی اس کے پاس. عبادت تو بہت کرتا تھا کیونکہ بعض لوگ ہیں عبادت بہت کرتے ہیں لیکن چونکہ گناہ سے نہیں بچتے تو گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کی عبادت صفر ہو جاتی ہے. مسجد میں آئے, تقریر سنی, اللہ کی محبت کی بات سنی, دل میں ایک نور پیدا ہوا کہ اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. ایک کیفیت پیدا ہوئی خاص دل کے اندر کہ اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. لیکن جب مسجد سے باہر نکلا, اب عورت سامنے آ گئی, اب وہ کیا کہتا ہے, جیسے ایک سکھ نے کہا, سکھ ایک سکھ ایک دن تیار ہوا صبح صبح دفتر جانے کے لیے اور کنگھی تیل لگائے, شاندار کپڑے استری کے کپڑے پہنے, ٹائی وائی لگائی اور سب کنگھی کی تیل لگایا, خوشبو لگائی اور اپنا بیگ اٹھا کے چل پڑا. اب راستے میں گیا تو اس کو راستے میں کیلے کا چھلکا نظر آیا, کیلے کا چھلکا. جب کیلے کا چھلکا دیکھا, دیکھو کیا یہ آپ کے برادر والے سو رہے ہیں کیا, یہ سو تو نہیں رہے نا, یہ کیا سو تو نہیں رہے نا دادا, سن رہے نا کیا بےچارے. میں نے کہا اگر سو رہے تو اٹھا دیں. تو اس سکھ نے جب کیلے کا چھلکا دیکھا, اردو سمجھ میں آتی ہے, جب سکھ نے کیلے کا چھلکا دیکھا تو خوب تیار ویار ہوا تھا, تو اب وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ہائے, تو کسی نے کہ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, تو اپنا سر پکڑ کے کیوں بیٹھ گیا, تو اٹھا دو. کیا ہے بھائی, آپ اس وقت مسجد عثمان غنی میں بیٹھے ہوئے, وہ سمجھا شاید پتا نہیں میں کہاں عرض پہ پہنچا ہوں, ابھی بتا دیا فرق چاہیے. تو اب سکھ نے سر پکڑ کے, تو اس نے کہا بھائی کیلے کا چھلکا وہاں رکھا ہوا ہے, تو ادھر سے گزر کر چلے گا. میں کہا وہاں صاحب یہ کیسے سکھا, میں اپنا رستہ کیسے بدل لوں. تو ایسے ہی بات لوگ ہیں کہ جب عورتیں سامنے آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں اب ہم صاحب کیا کریں, ہم تو دیکھنی پڑے گی, اب دیکھنی پڑے گی اسی طرح سے. ارے بھائی اپنا رستہ بدل دو, اگر عورت جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں اس عورت کو کوئی ہنسی لڑکی یا کوئی لڑکا آ رہا ہے تو آپ رستہ بدل کے دوسری طرف چلے جائیے. رستہ بدل کیوں پھسلتے ہو, کیوں جان بھول کے پھسلتے ہو. پھر کہتے ہیں صاحب کیا کریں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی بات ہی نہیں پیدا ہوتی. کیسے بات پیدا ہوگی, جب یہ شخص عبادت کرے گا, تہجد پڑھتے ہیں, بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, ذکر تلاوت تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں, خانقاہوں میں بھی وقت لگاتے ہیں, حج و عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن بدنظری نہیں چھوڑتے. آپ مجھے بتائیے اس کو کیا فائدہ ہوگا, اس کا خانقاہوں میں چلا لگانا, تبلیغ میں چلا لگانا, تہجد پڑھنا, یہ سب بیکار ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے جب کیفیت پیدا ہو, ایک دل کے اندر تقاضا ہو کہ اب میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, تو اب کیا کرے میرے دوستو, تھوڑی سی ہمت استعمال کریں, کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ نے یہ کرامت اور یہ برکت رکھی ہے کہ دل کے اندر ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے. اب انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس نور کو بڑھا لے اور چاہے وہ نور کو ضائع کرے. اور ضائع کیسے کرے گا, کسی عورت کو دیکھ لیا وہ نور ضائع ہو گیا, یا دل میں گندا خیال پتا لیا وہ نور ضائع ہو گیا. کیا کر, تھوڑی سی ہمت استعمال کرے اور اپنی نگاہ کو نیچے کر لے, اپنا سر کو جھکا لے, نہ دیکھے چاہے کوئی کتنے ہی حسین ہو, لیکن اللہ سے کہہ دے کہ اللہ یہ حسین تو ہے, میرا دل تو چاہ رہا ہے دیکھنے کو, لیکن آپ کا حکم یہ ہے کہ اس کو نگاہ اٹھا کر مت دیکھو, لہذا میں نہیں دیکھوں. تو کیا اللہ کا اس پر پیار نہیں ہو, بتائیے صاحب, اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا, کہہ گا کہ دیکھو ایک آدمی تہجد تو پڑھتا ہے لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا, لیکن یہ عام آدمی ہے صرف فرض نماز فرض واجب سنت موقع ادا کرتا ہے لیکن ہماری نافرمانی نہیں کرتا. دونوں میں فرق ہے بھائی, وہ کہ اس کی عبادت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا نور کا عالم عجیب ہوگا, اس کے نور کا عالم عجیب ہوگا. اور وہ آدمی دوسرا جو عبادت کو بہت کرتا ہے لیکن اس کے اندر نور نہیں ہوگا, پھر کیا ہوگا کہ وہ تم کتوں کے لیے دکھ جائے گا, کوئی حسین شکل دیکھے گا اس کو دکھ جائے گا. ذرا کسی نے پانچ روپیہ دیا اپنا دین بیچ دے گا, اپنا موقع بدل دے گا اور کہے گا کہ صاحب اس زمانے میں داڑھی کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ دے گا کہ اس زمانے میں داڑھی کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ زمانہ نہیں تھا, اب ماڈرن دور آ گیا. نہیں,
یہ کیا علامت ہے؟ علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور نہیں ہے. ورنہ اللہ کی محبت ہوتی تب وہ کہتا ہے کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ کہے گا زمانہ جہاں بھی جائے, زمانہ جہاں بھی جائے. ایک وقت تھا کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں نکلتی تھی نا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا بات ہے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں آ رہی, کیا بات ہے؟ اب الٹا ہوا تھا, اب جس کے داڑھی ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے ملا جی, کیوں کیا ملا بن گئے, کس فالمی کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ اب زمانہ الٹا آ گیا. حالانکہ اگر دیکھیے درخت میں پھل نہ لگے تو کیا ہے سب پوچھیں کہ بھائی بات ہے بھائی اس درخت میں پھل نہیں لگ رہا, کیا ہے کیا کوئی کیڑا لگا رہا ہے؟ کیڑا. تو کیا کہتے ہیں کہ جاؤ کیڑے مار دوا لے کے آؤ تاکہ کیڑے کو مارو تاکہ درخت کے اندر آم لگے سیب لگے ہم اس کے کھائیں اس کی خوشبو مہکے پورا باغ مہکتا ہے. لاگت کسی کی داڑھی نہ نکلے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا بات ہے صاحب آپ کے درخت میں پھل نہیں نکل رہا, آپ کے طرف میں منہ کی چھپا دیں, آپ کے طرف میں پھل نہیں نکل رہا, کیا بات ہے؟ اس سے پوچھے نہ کہ وہ پوچھے کہ کیا بات ہے ملا جی بن گئے تم جس ملا کے ساتھ بیٹھ گئے. سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ نے باغ کیا ہے اس کو اللہ کے لیے سجا دیا, اس میں مقرر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو داڑھی رکھے گا اسی کو فائدہ ہوگا نا, یہ ہمارا تو کمیشن کیوں صاحب, جو داڑھی رکھے گا اسی کا فائدہ ہے نا. کل قیامت کے دن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے, اللہ مجھ سے جب پوچھے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا, اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور نشید کروں گا تیرے محبوب کی یارت, تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ اللہ میرے اختیار میں تھا کہ تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل جیسی اپنی شکل بنا لوں, تو اللہ یہ میرے اختیار میں تھا, اس سے زیادہ میرے اختیار میں نہ تھا, اب اس پر فرض تو کر دے, یہ تیری مہربانی ہے, یہ تیری مہربانی ہے, اپنی شکل تو بنائے. دیکھیے صاحب اگر کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہو یا شناختی کارڈ بنوانا ہو تو اس کے لیے اگر وہ بہت ہی دنیا کا سب سے قیمتی کاغذ خریدے اور دنیا کا سب سے قیمتی پین استعمال کرے اور دنیا کی سب سے حسین رائٹنگ میں لکھے لیکن اپنے انداز میں لکھے اور بہترین کمپیوٹر سے لکھے اور شناختی کارڈ کے آفس میں جمع کروا دے کہ مجھے شناختی کارڈ دے دو, آپ مجھے بتائیے شناختی کارڈ ملے گا اس کو؟ کبھی نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا نا. وہ کہے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں دیتے, دنیا کا سب سے بہترین کاغذ لے کے آیا ہوں میں, تم کیا سمجھتے ہو, اور دنیا کے سب سے قیمتی تک قلم سے میں نے لکھا ہے اور روشنی اور سیاہی بھی انک اس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ہے اور رائٹنگ اتنی خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. وہ کہے گا کہ یہ کاغذ کو بتی بنا کے لے جاؤ, اس سے تمہیں شناختی کارڈ نہیں ملے گا. تب وہ کیا کہے گا کہ کیسے ملے گا؟ کہے گا یہ ہمارا فارم لے جاؤ, کاغذ ہلکا ہے, رائٹنگ بل تم بہت حسین مت لکھو, بس پڑھنے میں آ جائے اتنا لکھ دو, لیکن جو ہمارا فارم ہے جب تک تم اس کے اوپر درخواست لکھ کر نہیں دو گے تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنے گا, ہے نا صاحب؟ تو لہذا کتنا ہی کھڑا ہو کر کھا لو, کتنی ہی کڑھائی مرغی کھا لو, کتنی ہی شاندار گاڑی میں سفر کر لو, کتنی ہی شاندار رولیکس کی گھڑی پہن لو, کتنا ہی شاندار لباس پہن لو, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ جس فارم میں چاہتے ہیں یعنی ہمارے چہرے پر داڑھی, جب تک ہم وہ درخواست لے کر اللہ کے حضور میں پیش نہیں ہوں گے ہماری بخشش مشکل ہے. ناممکن نہیں بول رہا میں, ناممکن نہیں بول رہا, کیونکہ اللہ کی رحمت کا ہم بیان بتا نہیں سکتے, لیکن یہی ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے اگر پوچھ لیا کہ بتا میری شکل میں تجھ کو کیا ہے نظر آیا تھا, اگر رسول نے پوچھا کہ میری شکل میں تجھ کو کیا ہے نظر آیا تھا کہ تم نے میری شکل سے تم شکل نہ بنائی, تو ہم اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارا منہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو کہہ سکیں کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے؟ کیا ہم اللہ کے رسول سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا ارے ظالم تو میری شفاعت سے آیا ہے, بہت اچھا کیا انہیں تو لے کر آیا، لیکن ایک بات تو بتا، میری شکل میں تجھ کو چاہا نظر آیا تھا کہ تو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ میرے دوستوں، زمانے کو نہ دیکھو، زمانے کا تو حال یہ ہے قبر میں دبائے گا اور چل پڑے گا، اور اس کے بعد دفتر خان سے یوں آپ کیوں چڑھائے گا ایسے، اور کہے گا لاؤ بوٹی لاؤ بوٹی، مردہ تو مر گیا، اب کھانا لاؤ کھانا، قبرستان میں دفنا کیا ہے، اب بھائی بہت بھوک لگی ہے، کس کے بات پر احسان کیا؟ اگر قبرستان میں دفنا جایا کس کے بات پر احسان کیا؟ اپنے اوپر ہی تو احسان کیا، کیونکہ کل اس کو بھی یہی منزل پریشانی ہے، کل یہی اس کے ساتھ ہونے والا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا اس نے، اگر احسان کیا تو اپنے اوپر کیا اور دفتر خان چڑھایا، اور اگر کوئی کسی کو سمجھائے کہ بھائی دیکھو، اچھا پھر کہتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو تم کہنے لگے کہ صاحب سوئم کا اعلان کب کریں، سوئم کا اعلان کب کریں؟ میں نے کہا سوئم ہوگا تب کیا کریں گے آپ؟ میں نے پوچھا ان سے سوال، جب سوئم ہوگا آپ تب آپ کیا کریں گے؟ عموماً تیسرے دن، تو کہتے ہیں کہ جس دن سوئم ہوگا اس دن ہم قرآن شریف پڑھیں گے، قرآن شریف سب کو جمع کر دیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات، سب خوشی کی بات ہے، قرآن شریف کے گئے، قرآن شریف پڑھ کر اس کا سواب اس کو پہنچائیں گے۔ میں نے کہا شاباش، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی کو لباس کی ضرورت ہو، ننگا ہے بالکل، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، اور بہت بھوکا ہے، بھوک سے برا حال ہے اس کا، نہ کپڑے ہیں، نہ جسم پر لباس ہے، نہ پیٹ میں روٹی ہے، اور وہ آپ کے پاس آئے کہ صاحب مجھے ایک جوڑا کپڑا دے دیجیے اور کچھ چٹنی روٹی دے دیجیے، کپڑا لباس بھی ملے گا اور روٹی بھی ملے گی، تو وہ کہے گا یار تین دن تک تو میں مر جاؤں گا، ننگا گھوموں گا کیا؟ تین دن میں کیا ننگا گھوموں گا؟ تو کیا پتا یہ چلا کہ اس کو اس وقت لباس پہننا چاہیے، ہے نا، کیونکہ بالکل ایک جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے، تو لباس کی اس کو فوراً ضرورت ہے نا، اور بھوک سے برا حال ہے تو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو روٹی فوراً چاہیے کہ تین دن کے بعد دیں گے؟ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی جو مردے کو جس آپ اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو جو آپ قبرستان میں دفنا کے آئے ہیں تو اس کو مدد کی ضرورت ابھی ہے یا تین دن بعد ہوگی؟ تو کہنے لگے فوراً ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ تین دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تین دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی ان کی بات؟ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو واقعی صحیح ہے، مردے کو ضرورت تو قرآن شریف کی فوراً ہوتی ہے نا صاحب، کیونکہ اب آپ جیسے ہی مردے کا ہے حکم کہ جیسے ہی آپ یعنی دفنا دیں بس اس کے بعد آپ ابھی مٹی ڈال کے بنانا نہیں ہوئے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، لاؤ اب حساب کتاب شروع ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب جانتے ہیں نا یہ بات، کوئی نئی بات تو نہیں پیش کر رہا میں، تو لہٰذا مدد کی تو فوراً ضرورت ہے کہ آپ اس کو مدد پہنچائی جائے، جیسے قرآن شریف کی تلاوت کر کے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، یا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو صاحب مردے کو پہنچایا جائے، نہیں ہے، یا تین دن انتظار کرے کہ پہلے اس کو خوب جوتے بھر جائیں، خوب پٹائی ہو جائے، پٹائی ہو جائے، اس کے بعد کچھ بھیج بھی دیں گے۔ تو میرے دوست یہ کیا ہے؟ پتا سمجھ میں آ گئے نا، یہ سوئم کرنا یہ کیا ہے؟ اچھا پھر ہوتا کیا اس میں تماشا؟ کہ قرآن شریف کے بہانے سب کو جمع کیا جاتا ہے، یہ سب قرآن شریف پڑھیں گے، اور قرآن شریف تو پڑھتے نہیں ہیں، اب تو ماشاءاللہ جدید دور آ گیا، موبائل کا سسپن ہے، موبائل پہ بیٹھے گیم کھیلتے رہتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے گیم کھیلتے رہتے ہیں، اب یا قرآن شریف پڑھ بھی گیا جلدی سے، جلدی سے قرآن دوبارہ بن گیا، جی پانچ سارے پڑھ لیے، اور اس کے بعد یہ منتظر ہیں جلدی سے کھانا لگے، آپ تین پہلے کرا کر بس کھانا لگے، پھر آپ ان کو دیکھیے جو کہ پہنچ جاتے ہیں سائڈ پہ، اچھا پھر وہیں پر بیٹھ کر، کیونکہ مجلس اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ مردے کی روح کو خراب پہنچایا جائے، وہیں پر بیٹھ کے لوگوں کو جیوتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی یار وہ دیکھا وہ، ابھی یار وہ ہمارے جو چچا جان ہے نا، بس وہ ہر وقت یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور جیوت بیٹھ کے کی جاتی ہے، اس سے مردوں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے قرآن شریف کے لیے لوگوں کو جمع کیا، قرآن شریف نہیں پڑھتے، اور پڑھنے والے بھی آتے ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، کیونکہ قرآن شریف کسی نے سیکھا نہیں، بچپن میں نانی اما سے پڑھ لیا، اب وہ الحمد پڑھو جو پڑھو سب چیز، اب دیکھیے
ایک صاحب نے کسی سے سوال کیا کیا آپ گوبھی بھی کھاتے ہیں؟ گوبھی بھی کھاتے ہیں؟ تو ناراض ہو گیا بھائی آپ نے کیسا سوال کیا تو گوبھی بھی کھاتے تو وہ ناراض ہو گیا کہ یہ کیا تم بتمی کو گو کھاتا کوئی آدمی اس نے کہا بھائی میں نے گو کی بات کرا مجھے سبزی نہیں ہوتی گوبھی اس نے اور گوبھی نہیں وہ گوبھی ہوتی ہے تم نے زبر کو ٹیسٹ کر دیا اس کو گوبھی نہیں بولتے اس کو گوبھی بولتے تو پتا ہے دیکھیے صاحب مانے بدلو نہیں بدلو اگر کوئی گوبھی کو گوبھی بول دو تب کیا ہوگا تو کہ گو کے مانے کھانے کو بولتے نا گو کہ گوبھی کھاتے ہیں آپ کہتے نہیں بھائی گوبھی نہیں گوبھی کھاتے ہیں تو دیکھا آپ نے گوبھی کو سب گوبھی پڑا مانے بدلو نہیں بدلو تو کوئی شخص اگر الحمدو کو الحمدو کر لو تب کیا حال ہوگا نہیں ہے دادا قرآن شریف کی اصلاح کرے قرآن شریف کی اصلاح کرے دادا اسی سلسلے میں یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ اگر اس مسجد میں بھی ہمارا انتظام ہے اگر کوئی ساتھ ہے دن بھر کو ڈیوٹی میں مصروف رہتے ہیں مغرب کی نماز مغرب سے عشاء تک وہ یہاں اپنے قرآن شریف کی اصلاح کر سکتے ہیں مفت میں مفت میں پیسہ نہیں لیا جائے گا مفت میں جس کے تحت یہاں مغرب کے بعد اصلاح کر سکتے ہیں پانچ منٹ چاہے دس منٹ جو چاہے آ جائے مغرب سے عشاء آ جائے بہت لمبا وقت ہوتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو وہ یہ کام کرے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب فین کے لیے جمع ہوتے ہیں تو قرآن شریف کچھ نہیں اور غم جو مرنے والے کو رشتے داروں کو ہوتا ہے اصل کہ اگر باپ مر گیا تو بیٹے کو غم ہوتا ہے رشتے داروں کو کیا فکر ہے ان کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ دیکھ سکنی چاہیے دیکھ اگر دیکھ نہ پتا تو کیا کہتے ہیں مر گیا مردود مر گیا مردود نہ فاتیا نہ درود یہ محاورہ سنا تھا نا کہ مر گیا مردود نہ فاتیا نہ درود وہ تمبر تو مر گیا لیکن دیکھو اس کے رشتے داروں باپ بیٹوں نے نہ دیکھ چڑھائی نہ مرغی کی بریانی کھلائی نہ مرغی کا قورمہ کھلایا لگتا ہے اس کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نا یہ حال ہے اس کے بعد کھانا کھاتے اور کھانے میں برائیاں نکالتے اگر کھانا کسی نے انتظام کر دیا اس میں بھی سو برائی نکالتے اور پھر کھلاتے بھی پیٹ بھرو کو اگر کوئی چلو کھانا کھلانا ہی ہے تو کسی غریب کو کھلا مدرسے میں بھیج دو جہاں بےچارے کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں مسافر طلبا ہوتے ہیں آپ وہاں بھیج دیجیے تو کوئی فائدہ تو ہوگا وہ دعا بھی دے گا جنڈا اس کے مرنے سے ہم کو تو کوئی فائدہ ہوگا مرغی کھانے تو ملی لیکن میرے دوستوں ان رسومات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور دیکھیے قرآن شریف اگر ختم کرنا آپ کو مشکل معلوم ہوتا ہے تو بھائی صاحب آپ سب اتنا کیجیے جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا قرآن شریف پڑھ کے اس کا خراب اپنے والد کو والدہ کے بس لیجیے اتنا کر لیجیے کیا ضروری ہے کہ چھوٹا ٹھاکی قرآن شریف کی ذریعے سب اچھا ایک عجیب رسم ہے مولانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی بیٹھتے ہیں ایک ستارہ لیتا ہے ایک آدمی یہ سفا پڑتا ہے ایک آدمی یہ سفا پڑتا بتائیے یہ کون سا انسانیت ہے یہ کوئی عقل کی کوئی چیز ہے کیا آج تک کبھی آپ نے ایسا سنا کہ بی کام پڑھنے گیا کوئی ایک سفا ایک آدمی پڑھے ایک سفا ایک آدمی پڑھے اب اگر کوئی کہے کہ آدھا امتحان دو آدمی جائیں ایک کے رول پہ کہے کہ آدھا اس نے پڑھا تھا آدھا میں نے پڑھا امتحان کے مرکز میں جائے اور کہ آدھا آدھا ہم لوگ پڑھیں گے آدھے کا سوال یہ حل کرے گا آدھے کا حل کروں گا سب کیا ہوگا جوتا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے دونوں کو بھی بیٹھنے دیے گا بابا چلو دونوں نکلو باہر یہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی عظمت کا یہی ہے سر کہ جو قرآن کو سارا کو پڑھ رہے تھے اور پھر وہ ایسے ایک ساتھ یوں بیٹھتے ہیں وہ دوسرا دوبارہ پڑھتا ہے اور دوسرا یوں بیٹھتا ہے انگلی چڑھاتے ہیں پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو جلدی جلدی سفا پر اٹھتا ہے پھر وہ مقابلہ ہوتا ہے وہ یوں انگلی چلاتا ہے یہ کوئی قرآن کا نہیں ہے بھائی ارے میرے بھائی اگر آپ خود تھوڑا سا پڑھ کے اس کو بس دیجیے اور ہاں چلو اگر رشتے دار آتے ہی ہیں آپ اس کے لیے یہ کام کیجیے کہ ستارے رکھ کر رکھ دیجیے دانے رکھ دیجیے جو ہے اس کو بولو بھائی دیکھو جتنا آپ کی ہمت ہو پڑھ لیجیے اگر نہیں ہمت ہے قرآن شریف نہیں پڑھنا لا ذکر پڑھ لیجیے اگر نہیں بس دیا کر دیجیے آپ خدا کے لیے یہاں بیٹھ کر بجائے غیبت کرنے سے بجائے غیبت کرنے سے آپ جو ہے اپنے گھر میں تشریف رکھیے کیونکہ وہ بنا وہ مجلس جو کہ قرآن شریف کی مسجد ہے آخر میں جا کے غیبت ہوتی اب جیسے زمانہ آ گیا آج کل میلاد کی مجلسیں ہوتی ہیں میلاد شریف کی اس میں عورتیں جمع ہوتی ہیں عموماً میلاد شریف کی مجالس ہوتی ہیں کوئی صاحبہ بڑی لہج لے کر نواز شریف پر رکھتی ہے اور ان کی لہج کی آواز شاید لائٹنوں کے ساتھ تو ہنسی بھی ہوں گی, ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ مٹکتی بھی ہوں, اندر نظر نہیں آتا نا, لیکن اس کی ملا شریف کی آواز دور دور تک جا رہی ہوتی ہے اور تمام مرد بھی سنتے ہیں, وہ بھی آواز سنتے کہتے ہیں کہ ہاں آواز کیا سب کی آواز ہے, آواز کی خوبصورت ہے خود کیا رہی ہوگی, ہم بھی تو بڑا نواز شریف کا مزہ لیں, ان کا عرب کی آواز اس کے حدود سے باہر نہیں نکلے. اچھا چلو یہ تو ہوگا, چلو مان لیجیے نواز شریف پڑھ لیجیے اور اس کے بعد اچھا آج کل تو نواز شریف مسلم جب ملا جائے تیار ہو تو عورتیں ایسے جاتی ہیں جیسے جو ہے وہ شادی پہ جا رہی ہے شادی سے, کیونکہ میلاد شریف کے جو مجلسیں ہیں وہاں رشتوں کو آپ کا چکر لگایا جاتا ہے, لڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں تو لڑکے کی مائیں دیکھتی ہیں مجھے ان کو اٹھا دو, انشاءاللہ جلدی منزل آنے والی ہے, کوئی بات نہیں آپ کا قصور نہیں ہے میرا قصور ہے, ہاں نہیں قصور میرا ہے کہ میں اتنی دیر کر دیتا ہوں, تو اس کے بعد اچھا جب میلاد ختم ہو گیا کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم وہیں پر گانے کا پروگرام کرتے ہیں, گانا گا رہے ہیں لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر گانا گاتے ہیں, یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق ہے سمجھ گئے, اور ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ جب مردے کا انتقال ہوگا جب مردے کا انتقال ہوگا تو جب تک اس کو روک نہ دیا جائے اس وقت تک وہاں قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے, سمجھ میں آئی, جب مردے کا انتقال ہوگا کسی آدمی کا انتقال ہوگا تو جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس جگہ پر قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے, کسی دوسرے کمرے میں کر سکتا لیکن بعد لوگ وہیں پر بیٹھ کر یاسین شریف شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہ کرے جب تک غسل مردے کے نہ دیا جائے, مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا بھائی, جب تک مردے کو غسل نہ دیا جائے اس جگہ پر جہاں مردہ ہے وہاں قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں ہے, دوسرے کمرے میں کر سکتا, سمجھ میں آئے نا, یہ تو لگا دوستوں ان رسومات سے ہم کو کچھ نہیں ملتا سوائے حسین فیصلے کے لیے, چلو بس وہ واقعہ سنا رہا تھا اس کو ختم کرتا ہوں اور بس کہ بات یہ رسومات کی بات چلی نا, ان رسومات سے کچھ نہیں ملتا, لوگ زمانے کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن زمانہ دوستوں یاد رکھو کسی کام نہیں آتا, ایک جہادی آیا ایک حکیم کے پاس اور کہتے کہ حکیم جی میرا باپ بہت بیمار ہے خدا جی نے میرے ابا کو ٹھیک کر دو, اس نے کہا کیوں چاہ رہا تھا, اس نے کہا اس سال میری فصل ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور میرا ابا مر جائے گا برادری کو کھانا کھلانا پڑے گا اور کھانا کھلانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہے, لادا اس سال میرے ابا کو اچھا کر دو آئندہ سال بھلے مر جائے, دیکھا آپ نے صاحب مرنے کے لیے بھی آج کرتی کہتے کہ ابھی نہ مرے کیونکہ پیسہ نہیں ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری کو بنا تھا سنا, تو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ جو عادت تھا وہ عادت جو کہ اس طرف سے کاٹنے کے لیے گیا, شیطان سے اس کا لڑائی ہوئی, شیطان سے اس کی لڑائی ہوئی تو شیطان کو اس نے اٹھا کر پٹک دیا اور اس کو سینے پر بیٹھا, تو شیطان نے اس سے کہا کہ بھائی تو درخت کو نہ کاٹ, میں تجھ کو روزانہ پانچ اشرفیہ دیا کروں گا, اچھا پانچ اشرفی ہاں کہا اچھا ٹھیک ہے, اب وہ پانچ وہ اس نے کہا کہ آپ کا اس نے نقد پانچ اشرفیہ دے دی, کیونکہ شیطان جو ہے جنہوں کا بادشاہ کہیں سے چرا لایا ہوگا چور کہیں گا ہے تو چوری, جیسے ایک آدمی جو ہے وہ بستر پر پیشاب کر دیتا تھا, بڑا آدمی تھا شادی شدہ بڑا آدمی بستر پر پیشاب کر دیتا تھا, اس کی بیوی نے کہا کہ کندھب تو کیسا ہے شرم نہیں آتی اتنا بڑا ہو کر بستر پر پیشاب کرتا اتنا بڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے اصل میں جب میں رات کو سونے سوتا ہوں تو شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ آئے گھومنے چل آئے یار گھومنے چلو, وہ مجھ کو سیر کرانے لے جاتا, جب سیر کرتے کرتے تھک جاتا تو کہتا ہے اب یہ پیشاب کر لو, تو میں پیشاب کرتا ہوں یہاں نکل جاتا, تو عورت اچھا عورت بھی اس کا دماغ چلا, اس نے کہا اچھا شیطان تیرا اتنا پکا دوست تھا, اس نے کہا اپنے دوست کو بول کہ ہمارے گھر میں ساتھی ہو رہے ہیں اور وہ شیطان کے جنہوں کا بادشاہ ہے, اس کو بول بھائی کچھ ہمیں کسی سونے کا خزانے کا پتا دے تاکہ ہم کچھ سونا ہونا لیں اور اپنی کچھ شاندار محل گھر بنا, جیسے ایک آدمی سمندر پر گیا تو وہاں کو ایک بوتل ملی سمندر میں تیرتی بھی آئی, اب اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے دھواں نکلا اور تو اس میں سے جن نکلا جن, اس نے پوچھا کیا حکم ہے میرے آقا, اب اس نے سوچا ارے یہ تو جن ہے اور وہ آقا بھی مجھ کو کرے گا نہیں میرا غلام ہے, اس نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ مجھے ڈیفنس میں دو منزلہ 500 گز کا مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے 500 گز کا، دو منزلہ لے کر. اسے سوچا کہ اوپر میں رہوں گا اور نیچے کرایہ پر دے دوں گا، اس کو میرا گزارا چلتا رہے گا. تب وہ جن ہنسنے لگا، ہاں کیسا مارا؟ اس نے کہا ارے بیوقوف، اگر ڈیفنس میں میرے پاس بنگلہ ہوتا میں اس بوتل میں رہتا. اگر میرے پاس ڈیفنس میں بنگلہ ہوتا میں اس بوتل میں رہتا. تو ایسے اس عرب کا دماغ طرف ہوتا، شیطان جب تیرا اتنا پکا دوست ہے تو شیطان سے بول کوئی سونے خزانے کا ہم کو پتا دے. اس نے کہا اچھا ہاں ضرور کہوں گا. جب رات کو سویا تو وہی شیطان ہم سے معمول سمجھ گئے کہ آئے وار گھومنے چلو، ہم نے کہا میں نہیں جاتا. اینٹ گیا وہ نفرت دکھانے لگا کہ یار کیا بات ہے، میں جاؤ جاؤں میں نہیں جا رہا. نے کہا کیا بات ہے بھائی، تم کیوں نہیں جاتا؟ نے کہا یار دیکھو تم میرے اتنے پکے دوست ہو، روزانہ مجھے سیر کرانے لے جاتے ہو، اب میرے گھر میں پھنسے ہو رہے ہیں اور تم مجھے کچھ جو ہے وہ سونے خزانے کو پتا دے کہ خود مل جائے تو سونا ایک آدھ تولہ مل جائے، میں دیکھ کر اپنا پیٹ بیچ جا دوں، کو روٹی پکاؤں کو دال روٹی کھاؤں اور تم کو وہ فکر نہیں. میں کہا یار سینے پہ ہاتھ مارا تو یار ہم پکے دوست ہیں تیرے، تمہیں کیا فکر کی صلاح دی تجھے خزانے پر لے کے جاتے ہیں؟ تو جب پکا دوست ہوتا نا بتا کیا فکر کرتا ہے ہم ہے نا. اس نے کہا چل اب اس کو خزانے پر لے کر جا. جن کو تھا خبر تھی، جب وہاں جا تو دیکھا سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، سونے کی اینٹیں چاندی کی اینٹیں اور موتی اور جواہرات بہت ساری چیزیں. اس نے پوچھا لے یہ دیکھ سونے کے شوق میں سب دیکھا، یہ لے جتنا چاہیے سب لے لو. اس نے کہا سب تو میں لے نہیں سکتا. اچھا کوئی بات نہیں، کمر کو بیٹھ جا، تیری کمر کو میں لاتا ہوں. اب اس نے سونے کی اینٹیں دو تین سونے کی اینٹیں رکھی، اینٹ ہوتی ہے بھاری، چاندی کی اینٹیں، جواہرات وہ پوچھا اور کیا چاہیے، کہا وہ موتی بھی رکھیے، وہ بھی موتی بھی رکھیے، ہر کیا کہا وہ جواہرات بھی رکھیے. اب تو وزن بہت سارا اوپر رکھ دیا. اب اس کو اٹھایا، اب جب وزن کمر پر لادا اس کو اٹھانا گیا، اب جو زور لگایا اٹھنے کے لیے تو اٹھنے کے بجائے پسانے میں بڑھ گیا اس کا. کیونکہ جب انسان کا وزن زیادہ تو وزن اٹھانے میں پسانا نکل جاتا ہے نہیں، بس اس کا پسانا نکل گیا. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو بیوی نے دیکھا کہ روزانہ سب پیشاب ہوتا تھا آج پسانا ہے. تب اس نے کہا کہ ارے ڈالو یہ کیا؟ تب اس نے واقعہ سنا، اس نے کہا اس سے بھلا بہتر پسانے سے تو پیشاب ہی کر لیا گیا. تب اچھا تو وہ بدفربل واقعہ رہ جاتا. تو اس عادت نے 5 اشرفیاں اس سے لے لی، کیونکہ وہ عادت تھا، اللہ والا نہیں تھا، تحجد نماز ہوگا پتا تھا لیکن گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور نہیں تھا. بابا اس کو 5 اشرفیاں لے لی اور 10 تو نہیں جاتا چل پڑا. اور اس شیطان نے کہا تھا کہ روزانہ تیرے پچی کے نیچے 5 اشرفیاں ہوگی. اب اگلے دن صبح اٹھا تو سب سے پہلے پچی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو دیکھا 5 اشرفیاں نہ موجود تھی. اس نے کہا ویری گڈ، شیطان تو اپنے وعدے کا پکا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا رہا کہ روزانہ صبح اٹھتا تو پچی کے نیچے ہاتھ مرتا، وہاں 5 اشرفیاں اس کو مل جاتی. تو میں کہا ٹھیک ہے بھائی، جو ہوتا ہے ہوتا رہا، اپنے کو تو مال مل جائے. ایک دن جب سو کر اٹھا اب دیکھا کہ وہاں اشرفیاں نہیں ہیں. جب اشرفیاں نہیں دیکھی تو غصہ آیا، اس کی آنکھیں لال ہو گئی اور رگے پن گئی، کلہاڑی اٹھائی اور نکلا کہ جاتا ہوں اس طرف کو کاٹتا ہوں. اب راستے میں چلا تو دیکھا شیطان کھڑا رہا. شیطان نے کہا کہاں جاتا ہوں؟ سوچا بہت بار تو جا رہا ہوں. شیطان نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. میں کہا جب تک تم کیسے جانے دوں گا. دونوں میں لڑائی ہوئی. اب شیطان نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا اور اس کو سینے پر سوار ہو گیا. تب وہ عابد افسوس کرنے لگا، پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ کہ پہلے جب میری تو اس سے لڑائی ہوئی میرے جسم میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ جو اشرفیہ ملی اس کو میں نے مرغی کا سوپ اور پیا، چکن کڑھائی اور کھائی، خوب سیب اور آم کا جوس بھی پیا. لیکن کیا بات ہے، اب بظاہر تو میرے اندر آئے اور طاقت آ گئی، لیکن اب تم نے مجھ کو اٹھا کر پٹک دیا. اور پہلے میں فیصلہ کرتا تھا لیکن میں نے تجھ کو اٹھا کر پٹک دیا، اس میں کیا بات ہے؟ تب شیطان نے اس سے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب پہلے تو درخت کو کاٹنے کے لیے گیا تھا، جس درخت کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو صرف اللہ کے لیے گیا تھا اور اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال تھی، باوجود یہ تو تم فاصل ہوتا لیکن اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی. لیکن اب جو تو گیا ہے تو اللہ کے لیے نہیں گیا بلکہ اشرفی کے لیے گیا ہے، سمجھ کے اشرفی تجھے نہیں ملی، اب تیرے ساتھ اللہ کی مدد ملی. دوسرا سوال آپ نے
تو انسان کا وہ عمل جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کو وہ طاقت اس کو ملتی ہے کہ جس سے وہ شیطان کو بھی چپ کر دیتا ہے اپنے نفس کو بھی چپ کر دیتا ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا عمل سارا سارا ضائع کر دیتا ہے. گناہ کی ایک نظر خراب تھی, اب ہم نے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت کی, اب اگر مسجد سے نکل کر ہم نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اور کسی عورت کو نامحرم کو دیکھا تو یہ جو نور اس وقت اللہ نے عطا فرمایا, بتائیں اس وقت سکون محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیوں صاحب کتنا سکون محسوس ہو رہا ہے؟ یہ سکون کس بات کو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور دل میں آ گیا. اگر ہم نے اس وقت اس نور کی حفاظت کی یعنی سڑکوں پر جا کر اپنی نظر کو بچایا اور گناہ سے بچے تب تو یہ نور کیا ہوگا؟ یہ نور زیادہ ہو جائے گا, اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ نور اس کے دل سے نکل کر اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہو جائے گا, چہرے پر بھی ظاہر ہو جائے گا اور چہرہ اس کو بیان دے گا کہ یہ شخص اللہ والا ہے. اور اگر گناہ کیا تو وہ نور جو ملا ہے وہ نور بھی ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم و سلیم عطا فرمائے, عقل سلیم ہر قلب میں سلامتی دے اور ہمارے قلب میں سلیم عطا فرمائے, دل میں بھی سلامتی دے اور عقل میں بھی سلامتی دے کہ ہم اپنی عبادت کی حفاظت کریں, ہم اپنی عبادت کی حفاظت کریں. کیونکہ دوستوں اتنی محنت کی, بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک بجے سے یہاں بیٹھے ہوں, ایک بجے سے میری بات سن رہے ہیں, ہے نا؟ میں خود بھی ہوں. اگر مقرر بھی عمل نہیں کرے گا, ایسی بات نہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہے, اگر مقرر خود عمل نہیں کرے گا اور نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا یہ سب بیکار ہے نا. اور سوپ تقسیم کرنے والا سوپ دوسرے کو پلائے, دوسرے نے اس پہ عمل کیا وہ تو ہو جائے گا طاقتور, لیکن سوپ پلانے والا اگر اپنا سوپ نہ پیے گا تب کیا ہوگا؟ خود کمزور ہو جائے گا. یعنی مقرر اگر خود عمل نہیں کرے گا وہ کمزور ہو جائے گا اور کسی دوسرے آدمی نے اس کی بات پر عمل کر لیا تو وہ طاقتور ہو جائے گا, یعنی وہ اللہ والا بن جائے گا. اور مقرر بھی مجھ پر رہے گا, کہے گا کہ ہم نے تو بات پیش کی خود ہی عمل نہ کیا. لاگت کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ جو ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اللہ نماز روزہ حج عمرہ تلاوت تبلیغ میں وقت لگانا, اللہ والوں کے پاس جانا, خانقاہوں میں وقت لگانا اور اللہ کی محبت کی باتیں سننا, اللہ تعالیٰ یہ جو جتنی نور ملا اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے ہم سب کی حفاظت کرنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا کرتا ہوں اور دعا کے بعد اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على حوالا بنا دیجیے, اللهم صل على حوالا بنا دیجیے, اور اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, اپنی محبت عطا فرما دیجیے, اور اللہ گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجیے, اے اللہ گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجیے, سب چیزیں اپنی مرضی والے حیات ہم سب کو عطا فرما دیجیے, ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے ساتھ ہی بنا دیجیے. ربنا اور جو مانگا وہ بھی دے دیجیے, جو نہیں مانگا ہم سب کو دونوں جہان کی نعمت عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا مانگتے ہیں ایسے ایسے, دیکھ رہے ہیں آپ ایسے, یہ دعا بعض لوگ ایسے مانتے ہیں. تو بھائیوں یہ ہندو اپنے بوٹے ایسے ہی مانتے ہیں, ایسے ایسے جو لوگ ہندوستان رہے ہیں یا جنہوں نے دوسرے طریقے جانتے ہیں تو ہندو اپنے بوٹے ایسے مانتا ہے. دعا مانگنے کا یہ طریقہ حرام ہے, تشدد بالکفار کی طرف سے. تو کیسے دعا مانگو؟ ایسے ہاتھوں کو کھولے, ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف سے ایسے, اور پھر جو پوری سنت ہے کسی دوسرے وقت میں سیکھ لے, لیکن ہاتھوں کو یوں نہ کریں, ایسے نہ مانگے. ہندو ایسے مانگتا ہے, اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے اور مسلمانوں کا طریقہ محدود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, وہ ایسے دعا مانگے. مسلمان ایسے دعا مانگتے ہیں, ایسے نہ مانگے. سمجھے بھائی میرے دوستو, ایسے دعا نہ مانگے, ایسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایسے دعا مانگے اللہ ہم سب کا عمل کی طرف سے. Thank you.